پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین، ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، قاسم الجبارین ومدرک الحاربین، والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین شفع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الاراضین روحی وارواح لان من التراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين۔ درود بجی محمد و آل محمد۔ ایسا نگرم سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے ذیل میں قرآن اور کامیابی کی راہیں کے عنوان سے آپ کے سامنے سے عشرہ مجالس سے خطاب کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کامیابی کی راہوں کو قرار دیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کامیابی کی راہیں جو عام زندگی میں انسان جن پہ عمل کرتا ہے، جن پہ قدم رکھتا ہے، اگر وہ اس کو صراط مستقیم تک پہنچا دیں، اگر اس کو اس کے مقصد تک پہنچا دیں، تو وہ در حقیقت کامیاب انسان ہے۔ اور پہلے ہی دن سے اس سے کہا جائے گا کہ تم کامیاب انسان ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان زندگی کے ابتدائی لمحات میں، اپنے سفر کے آغاز میں ہی اپنی راہ کو گم کر دے، اپنے مقصد کو فراموش کر دے، یا اس کا مقصد اس کی نظروں سے فراموش ہو جائے، تو وہ انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن کریم نے در حقیقت ہمارے لیے صراط مستقیم کا راستہ کھولا ہے کہ سیدھا راستہ جو خدا تک ہمیں پہنچا دے، اور دوسری جانب ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی راہوں میں جدوجہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔ اس بنا پر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود بھی جدوجہد کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں در حقیقت صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، تاکہ اس زندگی کے جو مقصد ہو پورا ہو سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس سلسلے میں مختلف سوالات ہمارے پاس آئے کہ جن کے جوابات ہم نے آپ کی سماعت کی نظر کیے کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، کیا وہ سیدھا راستہ ہے، یا انسان اپنی زندگی میں در حقیقت صراط مستقیم میں عمل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے مختلف قسم کی مثالیں دیں اور یہ کہا کہ صراط مستقیم در حقیقت کوئی جیومیٹری کے حساب سے کوئی سیدھا راستہ نہیں کہ جناب آپ نے کہا صرف یہی سیدھا راستہ، اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم سے مراد خدا کے قوانین پر عمل کرنا ہے. یہ قوانین کبھی اٹھنے میں، کبھی بیٹھنے، کبھی سونے میں، کبھی جاگنے میں، کبھی بازار میں، کبھی گھر میں، کبھی معاملات میں، کبھی دفتر میں، کبھی گھر والوں کے درمیان، کبھی پڑوسیوں کے درمیان، کبھی مسجد میں، مختلف جگہ پر یہ احکامات ہیں. ان احکامات پر عمل کرنا صراط مستقیم ہے. یعنی اگر آپ دائیں جانب جا رہے ہیں اور صراط مستقیم یعنی احکامات خدا پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی صراط مستقیم ہے. گھر میں بیٹھے اگر ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے ٹی وی دیکھنا، تو وہ بھی صراط مستقیم پر عمل کرنا ہے. صراط مستقیم پہ عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ میں تسبیح لے لی اور پائے چوچے، سر پر ٹوپی اور مسجد اور گھر، اس کو دنیا سے کوئی کام نہ ہو، یا صرف مسجد اور امام بارگاہ کے ہو کے رہ جائیں، دنیا سے کوئی کام نہ ہو، یا صرف مجلس کے ہو کے ہو جائیں کہ جناب صرف مجلس کرنی ہے، دنیا سے اور کوئی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے. یہ انحرافی شکلیں ہو سکتی ہیں صراط مستقیم پر عمل کرنے کے، لیکن وہ صراط مستقیم جو انسان کو ہدایت تک پہنچا دے، خدا تک پہنچا دے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ صراط مستقیم اس راہ کی کچھ نشانیاں ہیں، اور وہ نشانی ہر دور کا ہر امام ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، جو اس دور کی نشانی وہ بتاتا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ حرکت کر رہے ہیں، آپ کا سفر صحیح راستے پہ جاری و ساری ہے. تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا کہ جناب یہ بتائیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں یہ ہدایت کس کی ذمہ داری ہے؟ امام تو پڑتا ہے غیبت میں، امام سے کسی کی ملاقات نہیں، امام کسی سے ملتے نہیں، عام افراد سے. تو پھر یہ بتائیے کہ خواب میں آ کر امام یہ کہہ دیں تو کیا خواب وہ حجت ہوگا؟ نہیں، حجت نہیں ہوگا. یعنی خواب بحثیت خواب حجت شرعی نہیں ہوتا کہ کسی کام کو آپ پر واجب کر دے. اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں جناب علم دیکھا تو کیا علم اٹھائے؟ نہیں جناب، ضروری نہیں کہ علم اٹھایا جائے. آپ نے مجلس دیکھی خواب میں تو کیا ضروری کہ لازمی طور پر مجلس کی جائے؟ نہیں، لازمی طور پر ضروری نہیں کہ مجلس کی جائے. یا کوئی بھی کام دیکھا، خواب حجت شرعی نہیں رکھتا، خواب تکلیف آور نہیں ہوتا، یعنی آپ پر نہ کوئی چیز واجب کرے گا نہ کوئی حرام کرے گا، خواب کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہوتی ہے. مگر یہ کہ کچھ قرائن، مگر یہ کچھ شواہد ہوں اور جنہیں رویائے صادقہ کے تحت، سچے خوابوں کے تحت ہم یہ کہیں جناب یہ وہ خواب ہے کہ جو سچا خواب ہے. اس لیے خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، دن کے خواب ہوتے ہیں، رات کے خواب ہوتے ہیں، انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے تو دوسرے خواب ہوتے ہیں، پیٹ ہلکا ہے تو دوسرے خواب ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کے خواب آتے ہیں. انسان کا ہر خواب حجت شرعی نہیں رکھتا ہے. ہاں، رویائے صادقہ کی قسم ہے، یعنی سچے خواب، ان کی بھی اپنی کیٹیگری ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو اب امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں ہدایت کس کی ذمہ داری؟ اب امام تو کسی سے ملتے نہیں. اب یہاں پہ ایک اور ضمنی چیز پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ امام کے سفیر بن جاتے ہیں، نائب بن جاتے ہیں، از خود ہم آپ کو امام سے ملوا دیں گے، ہم امام کے سفیر اور نمائندے ہیں، ہم آپ کو امام تک پہنچا دیں گے، میرے گھر میں کرسی ہے، امام بارگاہ میں کرسی ہے، اس پہ امام زمانہ آتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ سب انہیں اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صرف انہیں کو نظر آتے ہیں، امام زمانہ کسی اور کو نظر نہیں آتے، وہی صرف امام زمانہ کی باتیں سنیں گے اور اس کے علاوہ کسی اور میں طاقت و مجال نہیں ہوتی کہ وہ امام زمانہ کی. یہ سب دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ہم امام زمانہ سے مل کے آئے ہیں، حجت آئی ہے امام کے، حکم آیا ہے، قاصد آیا ہے امام کا، تو یہ سب دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. امام بظاہر دنیا میں عام لوگوں سے اس طریقے سے نہیں ملتے، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے آپ کو تاکہ اپنی دنیا کا جو بابا والا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ والا معاملہ گرمایا جائے. گرو بھیجیے محمد وال محمد دا. امام نے کہا جھوٹے ہیں وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں امام ہم سے ملتے ہیں. اگر کچھ شخصیات سے امام کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی ان شخصیات کے بارے میں کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ انجام نہیں دیا. کوئی گناہ. یعنی اگر کوئی شخصیت یہ دعویٰ کرے اس بنا پر کہ اس نے کوئی زندگی میں کام انجام کی, جناب میں نے امام زمانہ سے ملاقات کی, تو پھر انسان یہ امکان رکھ سکتا ہے کہ ہاں یہ شخص سچا ہے. لیکن عام انسان آ کے جناب ایسے ایسے لوگ ہیں چہرے پر اسلام اور مسلمانی کے آثار مہیا نہیں ہیں, آثار موجود نہیں ہیں, لیکن جناب امام زمانہ سے رابطہ ہوں گا, اتنی بڑی تلوار بھی لٹکی ہوگی ان کے گھر میں, بہت موٹے موٹے دانوں کی تسبیح بھی ہوگی, چھو منتر بھی ہوگا, جنتر بھی ہوگی, منتری بھی ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ سب لوگوں کو ٹہلانے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب ان کو بےخوف بنایا جائے ان جنتری منتری پھونکوں سے اور تسبیح سے اور تلوار سے اور کرسی سے, تاکہ اپنی دنیا کا انتظام کیا جائے. امام نے کہا جھوٹے ہیں وہ شخص جو ہماری ظہور کا وقت معین کرتے ہیں یا ایک باب کھولتے ہیں کہ جناب ہم امام سے ملتے ہیں کوئی اور نہیں ملتا, یہ شخص جھوٹے ہیں, ان کی ہمیں نفی کرنی چاہیے اور ان کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. تو پھر جب امام نے اپنی زندگی میں چار نائب رکھے تھے غیبت صغرا تک, اس کے بعد کہا تھا اس کے بعد کوئی نائب نہیں ہوگا, تو پھر آج کے دور میں ہم مختلف فقہا کو کیوں کہتے ہیں یا ماضی میں کیوں کہتے رہے کہ جناب یہ امام کے نائب ہیں, جب تو امام تو کہہ چکے ہیں کہ میرے چار نائب ہیں, چار نائب کے بعد نیابت کا دروازہ بند ہے, کلوز ہے, اس کے بعد کوئی میری طرف سے نائب نام لکھ کر امام نے معین نہیں کیا, مشخص نہیں کیا. تو پھر اس زمانے میں اگر ہم کسی کو نائب امام کہتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا اور لوگوں نے سوال کیا کہ جناب پھر کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائب امام ہے فلاں مجتہد فلاں آیت اللہ, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نیابت عامہ ہوتی ہے, ایک نیابت خاصہ ہوتی ہے. نیابت خاصہ یہ ہے کہ بائی نیم نومینیٹ کر دیا جائے, نامزد کر دیا جائے کہ فلاں 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 چار آدمی میری طرف سے نائب ہیں غیبت صغرا میں, جن کا رابطہ مجھ سے ہے, اپنے مسائل ان تک پہنچاؤ, میں ان سے ملتا ہوں یہ اور ان کا جواب دیتا ہوں, یہ تم تک پہنچاتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ اب نیابت عامہ کا زمانہ ہے, اس لیے کہ اب غیبت طولانی, اب غیبت طویل, اور اتنی طویل کہ حدیث میں کہ لوگ کہیں گے ماتا او قتلا کہ امام کیوں نہیں آئے, اتنی غربت بڑھ گئی, اتنا قتل و غارت ہو رہا ہے, دیکھو امام تو آتے ہی نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں اسی دنیا میں یہ الفاظ کہنے والے اور کہتے ہیں کہ امام جناب آ جائیے جلدی سے, اور جب نہیں آتے امام تو کہتے لو امام کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. تو حدیث میں لوگ کہیں گے قتلا, امام قتل ہو گئے, آ ہی نہیں رہے, نعوذ باللہ مر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, یا مثال کے طور پہ انہوں نے منہ موڑ لیا. یعنی جب مصائب اتنے شدید ہوں گے تو لوگ متنفر ہونے لگیں گے بعض اوقات, جن کے ایمان کمزور ہوں گے امام سے. تو چونکہ غیبت طولانی تھی لہذا یہاں پر کہا کہ ان چار نائبین کا سلسلہ نہیں, بلکہ یہاں پر نیابت عامہ کا دروازہ کھولا ائمہ نے, پہلے سے مشخص کر دیا ہے کیا کہ اس دور میں کہ جب غیبت طولانی ہوگی, اور نہیں معلوم کہ کتنی طولانی ہو, اس لیے غیبت صغرا کا جو دورانیہ ہے وہ بہت کم ہے اور غیبت کبرا کا جو دورانیہ ہے وہ بہت وسیع ہے, اس بنا پر ضروری تھا کہ یہاں پر, اس لیے کہ جب مختصر وقت ہے اور اس میں چار نائب مقرر کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے انسان کو پتا ہے کہ جناب ان سے رابطہ کرنا ہے. لیکن جب سالوں پر محیط غیبت صغرا ہو, صدیوں پر محیط ہو, تو پھر ایک آدمی دو آدمی سے کام نہیں چلے گا. تو پھر امام نے کہا یہاں پر نیابت عامہ, نیابت عامہ یعنی صفات دے کے جا رہا ہوں, وہ عامہ من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ محافظا لہ مخالفا لہوا ومطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. کیا کہا امام نے کہ جو فقہاء میں سے سائنا لنفسہ اپنے نفس کو بچانے والا ہو جاہ و حشم سے, دنیا کی محبت سے, خواہشات نفسانی سے, شیطان سے, مطیعا لامر مولا اپنے آقا اور مولا خدا کا مطیع ہو, اپنے امام وقت کا مطیع ہو, مخالفا لہوا اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو, صفات بیان کی, اس کے بعد کہا فعل العوام ان یقلدوا, تو عوام کو چاہیے کہ اس کے علم کی تقلید کریں, اس عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں. اب یہ صفات, یا فرجعوا الی رواۃ احادیثنا, جو ہماری روایات کو بیان کرنے والے فقہاء ہیں ان کی طرف رجوع کرو. تو حاکم شرع کا تصور یا ولی فقیہ کے تصور ہمارے درمیان موجود احادیث میں موجود ہیں. اور یہ جو میں نے کہا اس کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، خود آئمہ کی زندگی میں، خود امام جعفر صادق کی زندگی میں ہے کہ امام معصوم لیکن دوسرے شہر کے لیے امام غیر معصوم اپنے شاگرد کو اپنا وکیل اور اپنا سفیر اور اپنا نائب بنا کے بیچتے ہیں، جاؤ فلاں مسجد میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، جا کر وہاں پہ فتوا دو. یا ابان ابن تغلب اجلس فی المسجد و افتل الناس. اے ابان ابن تغلب، امام کے شاگرد، امام معصوم، امام کے شاگرد غیر معصوم، نمائندہ بنائے، جاؤ میری طرف سے فتوا دو، جا کر فتوا بیان کرو، مجلس میں بیٹھ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، جا کے فتوا بیان کرو. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے مجتہدین تربیت کی تھی آئمہ نے کہ جاؤ اور ہماری فقہ کو وہاں پہ کھولو. اب ایسا تھوڑی تھا کہ جناب ہر موقع کے لیے وہ مجتہد، وہ شاگرد بھاگ بھاگ کر امام کے پاس آئے، کوئی ایس ایم ایس ہو، کوئی انٹرنیٹ کال ہو، کوئی اسکائپ ہو، کوئی اور فیسلٹیز ہو کہ جناب دوسرے شہر سے پوچھ لیا، امام یہ بتائی کہ اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا جواب ہے. نہیں، وہ جو علم ہم نے تم کو سکھایا اس سے مزید در کھولو، اس سے مزید برانچز بناؤ، اس سے شاخیں بناؤ، تاکہ در حقیقت ہمارے علوم میں ترقی ہو. یعنی امام بھی امام ہونے کے باوجود اپنی ذات تک علم کو، ہدایت کو محدود نہیں کرتا کہ سارے لوگ میرے پاس جمع ہوں. امام نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں علم پہلے، ہدایت پہلے. امام چاہتے تو اعجاز کے ذریعے سے، معجزہ کرامت کے ذریعے سے مختلف جگہ پہنچ جاتے، یہ بھی کر سکتے تھے، جہاں سے سوال آتا وہیں سے آواز دیتے، ہوا جو ہے وہ متی بن جاتی، امام کے جواب لے کے چلی جاتی اور اس شخص تک پہنچ جاتی. لیکن امام نے غیر عادی امور کو استعمال نہیں کیا، وہ امور جو انسان کی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے، عام طرح کے طریقے سے امام نے ہدایت کو پھیلایا. کہ امام کہتے نہیں، میں امام وقت ہوں، ساری ہدایت، ساری کائنات، سارے انسان میرے پاس آئے، مجھ سے سوال کریں. نہیں، کہا کہ پھیلے علم، اپنے شاگرد بنائے، تم یہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم جا کے مسجد میں فتویٰ دو، تم یہ حکم بیان کرو. اور ظاہر سی بات، اس زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے امام سے کال ہو رہی ہوں کہ جناب یہ مسئلہ آ گیا، یہ جدید مسئلہ آ گیا، یہ فنی مسئلہ آ گیا، ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا. تو وہاں پر کیا ہوتا تھا، وہ تربیت یافتہ فقہا و شاگرد اپنے علم کے مطابق، وہ علم جو اہل بیت نے انہیں دیا اصول کا، وعلینا بالاصول وعلیکم بالفروع. امام کہتے ہیں ہم تمہیں موٹی موٹی چیدہ چیدہ باتیں سکھاتے ہیں، اصول دیتے ہیں، فارمولے سکھاتے ہیں، وعلیکم بالفروع، تم ان سے برانچز بناؤ، تم انہیں ملٹیپلائی کرو، تم انہیں ضرب دو، تم ان سے مزید راہیں ہموار کرو، تم مزید برانچز بناؤ، کلاسیفیکیشن کرو علوم کی. تو یہ کب ہے کہ جب انسان ان علوم کے فروع کو، بنیادوں کو صحیح طریقے سے اہل بیت سے لے لے. تو یہ آئمہ کی زندگی میں تھا کہ غیر معصوم نمائندوں کو مقرر کرتے تھے کہ جاؤ میری طرف سے جاؤ. تو یہ آئمہ کی زندگی میں تھا. اس بنا پر ابان بن تغلب جیسے اور بہت سے شاگرد امام نے تیار کیے، جو ہزاروں کی تعداد میں لکھا گیا ہے. ضروری نہیں کہ یہ سب کے سب امام کے ہونہار شاگرد، بہترین شاگرد ہوں، لیکن بہرحال کچھ تو ایسے شاگرد ہیں جو مختلف جگہ گئے اور انہوں نے بیٹھ کر امام کے علم کو، ہدایت کو، دین کو، شریعت کو بیان کیا. اور میں بیان کر چکا ہوں کہ وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ اور موبائل تو تھا نہیں کہ جناب امام سے، یعنی اپنے علم سے جو اصول امام نے بتائے تھے، جو قوانین بتائے تھے موٹے موٹے چیدہ چیدہ، انہی سے ضرب دیتے ہوئے، انہی کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے شریعت کے احکامات کو بیان کرتے تھے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو آئمہ کی زندگی میں تھا. اب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ فرج ہو الا روات احادیثنا، یعنی لوٹ جاؤ، رجوع کرو، فرج ہو یعنی لوٹو. کب لوٹو؟ جب کوئی مشکل، جب کوئی پریشانی، جب کوئی نیا مسئلہ، جب کوئی سیاسی مسئلہ، جب کوئی فقہی مسئلہ جب پیش آ جائے، تو پھر فرجعو، لوٹو. کہاں لوٹو؟ فقہا کی طرف، جو ہماری روایات کو بیان کر رہے ہیں. یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں تمہاری پہنچ امام وقت تک نہیں ہو سکتی، تم امام حجت، امام قائم کے دامن کو نہیں پکڑ سکتے، تم اس سے ملاقات نہیں کر سکتے. اب اگر اسی آسرے میں بیٹھے نے کہ جناب آپ امام آئیں گے، تو پھر امام سے مسئلہ پوچھیں گے تو پھر بیچ کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ جناب فقہا نے کہا کہ جناب حج کے دوران جو طواف کیا جاتا ہے اس کا ادارہ خاص ایک سرکل میں آتا ہے. اب اگر کوئی اس سے باہر طواف کرے, اب مسجد وسیع ہو گئی مسجد الحرام, اگر اسے باہر طواف کرے تو کیسا حکم ہے؟ آپ کہیں جب امام آئیں گے تو سوال کریں گے, امام سے ملاقات تو ہوتی نہیں, تو کیا حج تعطیل, حج کی چھٹی, نماز کا مسئلہ آ جائے, آپ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں پہاڑی والی سطح, پہاڑی والی جگہ پر بہت اونچی مری چلے جائیں اور وہاں پہ آپ منہ کھولے تو پانی منہ میں, یعنی بادل کے ٹکڑا منہ میں, اب وہاں پہ روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں گے جب امام آئیں گے جب پوچھیں گے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. شریعت تعطیل ہو جائے گی, دین ختم ہو جائے گا, دینداری دنیا سے مٹ جائے گی اگر یہ کہا جائے ہر شخص یہ کہ جناب امام سے پوچھیں گے. چاند پہ چلے جائیے, جناب کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, فضا میں ہوں کہ جہاں پر انسان ٹک نہیں سکتا تو وہاں پہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ پانی کی گہرائی میں چلے جائیں آپ دوز میں تو وہاں پہ کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ آپ کہیں جب امام آئیں گے, جب ہم امام سے جو ہے وہ سوال کریں گے. تو اس کا مطلب دین دروازہ بند کر دیجیے جب امام آئیں گے. نہیں, دین ختم ہو جاتا, دین مٹ جاتا. اس دین کو قائم رکھنے کے لیے اہل بیت نے در حقیقت فقہا کا سہارا لیا اور یہ کہا کہ ان کے ذریعے سے دین قائم رہے گا, ان کے ذریعے سے در حقیقت دین کا نظام پھیلے گا. علیکم علینا بالاصول وعلیکم بالفروع, کہ ہم اصول و قوانین اور فارمولے کو بیان کرتے ہیں اور یہ فقہا جو ہیں, یہ تربیت یافتہ شاگرد جو ہیں, یہ دین کو بیان کرتے ہیں, اصولوں کو ہم بیان کریں گے اور یہ اس کی فروع اور برانچز کو بیان کریں گے. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. فرجعوا الى روات احادیث, نے کا جملہ ہی بتا رہا ہے, ہر دور میں تمہیں ضرورت پیش آئے گی, نئے نئے مسائل پیش آئیں گے. اب ان مسائل کا حل کیسے تلاش کرو گے؟ کیا ہوائی جہاز اہل بیت کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ اونٹ پہ سواری ہوتی تھی, گھوڑے گدھے پہ سواری ہوتی تھی, جہاں رکتے تو وہیں قبلہ رخ کیا بیٹھ گئے. اب آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, نماز کے وقت نکلا جا رہا ہے, کیا کریں؟ ہوائی جہاز میں ہیں, کیا کریں؟ تو کیا اہل بیت امام زمانہ کا انتظار ہوگا؟ امام زمانہ آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے جناب جہاز میں نماز کیسے پڑھی جائے, وقت نکلا جا رہا ہو, وقت تنگ ہو جائے. تو بہت سارے ایسے جدید مسائل ہیں کہ جو فقہا در حقیقت اس کا جواب دیتے ہیں, اور یہ جواب شریعت کا جواب ہوتا ہے, یہ جواب امام زمانہ کی تائید شدہ ہوتا ہے. تو اس بنا پر یہ ایک مسئلہ کہ دین معطل نہ ہو, دین محفوظ رہے, شریعت محفوظ رہے, نماز قائم, روزہ قائم, حج قائم, زکوٰۃ قائم, خمس قائم, جہاد قائم, تمام اصول قوانین اپنی جگہ, تاکہ دینداری باقی رہے, تاکہ حسین پتہ چلے دنیا کو آج بھی حسین یہ زندہ ہے. یعنی جتنا دین پہ عمل کرتے جائیں گے اتنا ہی حسینیت آباد ہوتی چلی جائے گی. اب بتائیے, آپ کہیں گے مولانا ٹھیک ہے جناب, مان لیے کہ تقلید واجب, یا تو خود تقلید کرو یا احتیاط پہ عمل کرو, یا مثال کے طور پر کسی مجتہد کی تقلید کرو. ٹھیک ہے, مان لیے تقلید واجب, لیکن مجھے بتائیے کہ یہ ولی فقی کیا چیز ہوتی ہے؟ ولی فقی کی اطاعت کیوں واجب ہوتی ہے؟ ولی فقی کی اطاعت اجتماعی اور سیاسی مسائل میں واجب ہوتی ہے. دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے کہ جناب گھر سے نکلے لوٹا لے کر, پہلے پرانے زمانے میں مسجد میں آئے طہارت لی اس کے بعد نماز پڑھو گھر کو چلے گئے, مسجد اور لوٹے کا اسلام. ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں اس کے مصداق بہت زیادہ ہیں. گھر سے آئے زیارت کی, علم کی, ماتم کیا, دو آنسو بہائے, اس کے بعد چلے گئے, دنیا سے کوئی تعلق نہیں, کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا ذمہ داری, کوئی تعلق نہیں ہے. کیا دین صرف اسی چیز کا نام ہے کہ آپ آئیں اور آپ جو ہیں وہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ فی امان اللہ, اب اللہ میں کل ملاقات ہوگی آپ سے فجر کی نماز میں, آج عشاء زندہ بچ کے جا رہے ہیں, کوئی گولی وولی نہیں لگی, کوئی بم نہیں پٹا, اب اگلی صبح ملاقات ہوگی. کیا دین اس چیز کا نام ہے صرف؟ یہ جو حملے ہو رہے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ فلاں فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں, نہیں بیٹھنا چاہیے. اول تو کسی کو شوق نہیں ہے کہ ہم ان بد کرداروں کے ساتھ, ان بد زبانوں کے ساتھ, بد کردار افراد کے ساتھ بیٹھیں کہ جو در حقیقت اہل بیت کی شان میں, قرآن کی شان میں, گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن جواب دینا ضروری ہوتا ہے، مکتب کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، اگر جواب نہ دیا جائے تو وہ من مانی کریں گے، آ کر اپنی مرضی سے جو چاہے کہتے رہیں گے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ وہاں ضروری ہوتا ہے کہ ان افراد کو میڈیا پہ جا کے چپ کرایا جائے، جواب دیا جائے، سدے باب کیا جائے، تو ضروری ہوتا ہے تاکہ جواب دیا جائے، وہ الا بیٹھنے کا شوق کسی کو نہیں ہے، کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، بہرحال وہ ان کی ناسمجھی ہے، نہیں سمجھتے حالات کو، واقعات کو، نزاکت کو۔ تو یہ بھی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں کہ پاکستان کو جناب انڈیا سے تجارت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، انڈیا ایک ہندو ملک ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، تو کیا یہ تجارت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے، کیا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو ان تمام مسائل کے جواب کون دے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، جب امام زمانہ آئیں گے جب دیکھا جائے گا۔ وہ تقلید کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے آپ نے مان لیا تقلید واجب، لیکن سیاسی مسائل کے لیے کیا کریں گے آپ؟ افغانستان پہ حملہ ہو جائے، مسلمانوں کو تحت ریخ کیا جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا، ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، بے گناہ مسلمان بھی مارے جا رہے ہیں، دہشت گرد بھی اس میں مر گئے دو چار، تو کوئی مسئلہ نہیں، خدا ظالموں کو ظالموں سے ٹکرا کر اپنا کام کرا لیتا ہے دین کا۔ تو پھر پاکستان کی فضائی حدود کی مخالفت اور اس کی بے احترامی، اس کے لیے کیا موقف ہونا چاہیے؟ کیا دین نے کہا ہے کہ جناب دشمن آ کے کچھ بھی کرے تم خاموش رہو، تمہارا کام صرف تسبیح گھمانا، ماتم کرنا اور نماز پڑھنا اور روزہ کرنا، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ اجتماعیت سے، معاشر سے، سیاست سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دین نے کہا یہ چیزیں معطل نہیں ہو سکتی۔ اگر دین صرف نماز روزے کا نام ہوتا، قرآن پڑھانے کا اور یتیموں کی حفاظت کا نام ہوتا، تو امام حسین یہ کام بخوبی مدینے میں کر رہے تھے، آپ مجاور بنے رہتے، آپ رسول اللہ کے حرم کے مجاور بن جاتے، متولی بن جاتے، نظرات بھی بہت سارے آتے، جیسے کہ ہمارے یہاں سارا مسئلہ تو ان پیٹیوں کا ہوتا ہے نا، کہ جناب پیٹی رکھ دی جائے، اس کے بعد کس نے کیا کھولا ہو، کیا دیکھا ہو، کتنے نکلے ہو، کتنے خرچ ہوئے، کہاں گئے ہو، کہاں نہیں گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجموعی ایک صورتحال کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو خوب نظریں بھی آتی، چڑھاوے بھی آتے، امام حسین یتیموں کی کفالت بھی کرتے، درس قرآن بھی دیتے، کہتے والا ضالین کے ذات کو جو ہے وہ چھ الف کے برابر کھینچو، یہ مد واجبہ ہے، اس کو کھینچنا مستحب ہے، چھ الف کے برابر قرت کا درس دیتے۔ یزیدیت سے کوئی کام نہیں ہوتا، تو یزید کہتا میں بھی آپ کو تحفے طائف دیتا ہوں، آپ بھی درس دیجئے دین کا، قرت کا، نماز کا، روزے کا، ایسا نماز، ایسا روزہ، ایسا حج، ایسا زکوٰۃ، جو ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نہ کہے، ایسا دین تو بہت اچھا ہے۔ یہ کون سا دین تھا جس کو رسول اللہ لے کر آئے تھے؟ ابو طالب کے پاس پہنچے، ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس سے کہو کہ اگر مال و دولت چاہیے مال و دولت دے دیتے ہیں، اگر خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اگر امارت اور زعامت چاہتا ہے، صدارت چاہتا ہے، تو ہم اسے مثال کے طور پر قریش کا سردار بھی بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈیمانڈ پیش کی اپنی طرف سے، اب بارگیننگ شروع کی، تولنا چاہا، نعوذ باللہ، وزن رسالت اور رسول کو مادیات میں۔ حضرت ابو طالب پہنچے، اور اتنا تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر کافروں کو بھی یقین تھا، آج دنیا حضرت ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتی کہ کافر مرے کہ مسلمان مرے، تو اتنے سادو کا امین تھے، کافروں کو بھی پتا تھا جو کہہ رہے ہیں ابو طالب سے منوان جا کر ویسے ہی بیان کرے گا، یعنی علم تھا کہ ابو طالب سادو کا امین ہے، اس لیے کہ سادو کا امین کا چچا ہے۔ ابو طالب پہنچے، کیا لہجہ ہے؟ کہ جناب یہ کافر یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ، کافر یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا ایسا نہ کہو۔ تو رسول اللہ نے کہا فرمایا چچا جان کہہ دیجیے ان سے جا کر، اگر ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دیا جائے تو میں اپنے مقصد سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں۔ تو اس زمانے سے دین کو خریدنے کی، عقیدوں کو خریدنے کی، آئیڈیا اور جو افکار و نظریات ہیں ان کو خریدنے کی، آئیڈیالوجی کو منہدم کرنے کی کوشش کی، کبھی پیسے سے خریدا جاتا ہے، کبھی مقام منصب کے لالے سے خریدا جاتا ہے، کبھی شہوات اور خواہشات پرستی کے راستوں کو کھول کر آپ کے ایمان کو متزلزل کرانے کی کوشش کی جائے گی، اور جب یہ نہیں دیکھا جائے گا تو آپ کو تلوار کی نوک سے، بموں کے سہارے، گولیوں کی بوچھار میں آپ کو آپ کے عقیدے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ در حقیقت بھول ہے یزیدیت کی, یہ ان دہشت گردوں کی بھول ہے جو سمجھتے ہیں کہ گولیوں سے دھماکوں سے یہ سلسلہ رک جائے گا. انشاءاللہ یہ ذکر حسین جاری ہو جاری رہے گا. درود بھیجے محمد وال محمد پر. تو امام حسین بھی اگر بیٹھے رہتے درس دیتے تو یزید کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت درس دیجیے آپ, مجھے کوئی یزیدیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر لاکھ نمازیں پڑھیے آپ, لاکھ روزے رکھیے, وہ نماز جس سے یزیدیت کو خطرہ نہ ہو, دشمن کو خطرہ نہ ہو, وہ گریہ وہ ماتم جس سے یزیدیت امن و سکون میں ہو, دشمن آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہو اے سی میں, ایسے ماتم کا ایسی نماز کا ایسے گریے کا کوئی فائدہ نہیں. دلیل دوں گا میں آپ کو اہل بیت کی سیرت سے دلیل دوں گا کہ گریہ ایسا ہونا چاہیے کہ یزیدیت کی نیندیں حرام ہو جائیں, نیند اڑ جائے, چین برباد ہو جائے. کیسے؟ قید خانے میں جناب سکینہ کی شہادت, آپ کا گریہ اور آپ کی گریہ کے ساتھ اہل بیت کا گریہ, کہا کہ اس گریہ کا سبب کیا ہے, کہا کہ بچی نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے. یعنی اتنا گریہ کہ نیند حرام کر دے وہ حاکمان وقت کی سلاطین جور کی. یہ ہوتا ہے گریہ. گریہ یہ نہیں ہے کہ سسک سسک کے روئیں اپنے شہدا کو اور اس کے بعد بالکل اتنا سر جھکا کے جائیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی شریف اور متقی انسان کوئی نہ ہوتا کہ کوئی دیکھ نہ لے ہمیں مسجد سے نکلتے ہوئے مظلومیت بے کسی اور لاچارگی کے ساتھ. اس کے بعد پھر دوبارہ فرض جزا پہ آئیں, پھر امام حسین کے مصائب پہ روئیں, اپنے قوم کی بے بسی پہ روئیں, شہدا کی بے بسی پہ روئیں, اس کے بعد آنسو پوچھ کے اس کے بعد چلے جائیں. ایسے گریے کا کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی جزا نہیں ہے. بہت دلیل سے بات عرض کر رہا ہوں, اگر یزیدیت کو خطرہ نہیں ہے, اگر خطرہ ہوتا تو خطرہ نہ ہوتا تو امام حسین مدینے میں تشریف رکھتے اور بہت درس دیتے, بہت اجتہاد کرتے, بہت کتابیں لکھتے, بہت تفسیریں بیان کرتے, یتیموں کی کفالت کرتے, بڑے بڑے یتیم خانے کھول دیتے, انسٹیٹیوشن کھول دیتے امام حسین علیہ السلام. امام نے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تمہاری نماز غیر المغضوب علیہم تبرہ ہونا چاہیے, ولوالین تبرہ ہونا چاہیے. تبرہ یعنی دشمنان دین خدا, دشمنان راہ خدا, دشمنان آل محمد, دشمنان محمد سے بیداری. نماز تبلہ تبرہ سکھاتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کو راستہ جن پہ تیری نعمت ہوتی ہے خدا, ہمیں ان پہ چلا, ہمیں ان سے قریب کر, ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جو گمراہ ہو گئے جن پہ تیرا عذاب ہوا, جو نابود ہو گئے ان کے راستے سے ہمیں بچا. تو یہ حسینیت در حقیقت, تو یہ تمام سیاسی مسائل, اجتماعی مسائل, معاشرتی مسائل جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جناب انڈیا سے تجارت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, تعلقات ہونے چاہیے, امریکہ سے تعلقات ہمارے کیسے ہوں, یا اسرائیل کے ساتھ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں چاہیے, یہ اجتماعی مسائل. اس میں بھی در حقیقت تمہیں ایک مرکز کی ضرورت ہے تاکہ پوری تشیع, پوری قوم, پورا مکتب ایک جگہ نظر آئے. وہ ہے ولایت, وہ ہے ولایت اہل بیت, وہ ہے ولایت علوی, وہ ہے ولایت حسنی, وہ ہے ولایت حسینی, وہ ہے ولایت باقری, وہ ہے ولایت سجادی, وہ ہے ولایت جعفری, وہ ہے ولایت کاظمی, وہ ہے ولایت علوی, وہ ہے ولایت تقی جوادی, وہ ہے ولایت نقی, وہ ہے ولایت عسکری, وہ ہے ولایت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو ہمیں مرکز میں متحد و منسجم رکھے گی. اور ان کی غیبت میں ولایت فقی کی ولایت ہے کہ جو تمام سیاسی مسائل میں ہمیں ایک جہت دے رہے گا, ہمیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے, تمہیں کس طریقے سے حرکت کرنی چاہیے تاکہ تمہارا ایک موقف نظر آئے. تو پھر اس طریقے سے ولایت ولی فقی کی اطاعت واجب ہوتی ہے, اور پھر عزاداری کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلنا, یعنی ولایت فقی کی فقاہت کی اطاعت بھی ہو اور عزاداری بھی ہو. تو یہ دونوں چیزیں فی زمانہ ہمارے نجات کا سبب بن سکتی ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. تو یہ وہ کامیابی کی راہیں ہیں کہ جنہوں قرآن کھول رہا ہے کہ تمہاری نماز, تمہارا روزہ, خود جب آپ کہتے ہیں قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دو کہ میری نماز, میرا روزہ, میری قربانی, میری حیات, میری موت سب اللہ کے لیے ہے. یعنی کیا مطلب اللہ کے لیے ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میری ہر چیز آپ کے لیے قربان، تو اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو کیا میں خاموش رہوں گا؟ محبت کا تقاضا کیا ہے ایسے موقع پر؟ جب کسی سے محبت کا دم بھرا جائے، دعویٰ کیا جائے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے اور میں گھر میں بیٹھ کے ہنسوں، جناب آپ کو تو نقصان پہنچ گیا، آپ تو نابود ہو گئے، آپ کو تو نقصان ہو گیا، آپ خسارے کے شکار ہو گئے، آپ کے فلاں موت ہو گئی ہے، تو یہ تو محبت کا تقاضا نہیں ہے. جب کہتے ہیں قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ میں جب اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کے دوستوں سے دوستی بھی میرے دین میں شامل ہونی چاہیے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی بھی میرے دین کا جز ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جناب سے اللہ سے محبت کرے اس کے بعد کہیں گے اللہ جو تیرے دشمن ہیں ان سے خود ہی لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ کون حضرت موسیٰ کی قوم کرتی تھی، اذهب انت وربك فقاتلا ها هنا قائد. موسیٰ تم ہمیں لے کر آئے، تم نے ہمیں بڑھایا، تم نے ہمیں سب کچھ کیا، تم نے ہمیں جو ہے نا وہ گھروں سے باہر نکالا، تم نے ہمیں کہا کہ ہم جو ہے وہ قیام کریں. فرعون کے خلاف اچھے خاصے پٹ پٹا کے رہ رہے تھے، سکون میں تھے، ذلیل تھے، رسوا تھے، بیچارے تھے، لیکن روڑی تو مل رہی تھی نا، گھر میں تو بیٹھے تھے، اپنے دیار سے تو نہیں نکلے تھے، اپنے گھروں میں سکون سے تھے. ٹھیک ہے، ذلیل تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، لاچار تھے، ہمیں قتل کیا جاتا تھا، حقارت کی جاتی تھی، تحقیر کی جاتی تھی، حانت کی جاتی تھی، لیکن غلامی کی روٹی تو مل جاتی تھی نا، حلوہ تو کبھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا. اب ہمیں تم نے پھنسا دیا. یہی قوم ہماری، ہماری قوم کا بھی حال ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی فلاں فلاں فلاں؟ تو یہ وہی حضرت موسیٰ کی قوم کا حال تھا. اب تم نے ہمیں پھنسا دیا، ہم نے قیام بھی کیا تمہارے لیے، تمہارے لیے جہاد بھی کیا، تمہارے ساتھ بھی نکلے، گھر کو بھی چھوڑا. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے اسلام لانے کا، مسلمان ہونے کا، اپنے دیندار ہونے کا احسان جتا رہے ہیں. خدا نے کہا احسان مت جتاؤ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں دیندار بنایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اس نے تمہارے درمیان کتاب بھیجی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اس نے تمہارے لیے محمد علیہ محمد کو کتاب ہدایت اور ہدایت کے راستے کھولے ہیں. تم نے ہمیں پھنسا دیا موسیٰ، ہم تو پھنس گئے، اپنے گھروں میں تھے، کبھی یتیم تھے، مسکین تھے، لاچار تھے، تحقیر ہوتی تھی، حیانت ہوتی تھی، روٹی تو مل جاتی تھی، اب یہ کہاں تم نے ہمیں پھنسا دیا. اذهب انت وربک، جاؤ تم، جاؤ تمہارا رب جا کے لڑے. تم بڑے انقلابی بنتے تھے جناب، امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، یہ مردہ باد، وہ مردہ باد، مصیبتیں آ رہی ہیں، تم نے جو ہے نا ایک سیاسی تنظیم بنا لی ہے، اب شیوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے. ہم پھنسا دیا ہمیں، ہم گھروں میں تھے، ذلیل تھے، بھیک مانگتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے کہ ہمارے گٹر کی نالی، ہماری گٹر کو صحیح کر دو، ہماری نالیوں کو صحیح کر دو، ہمارا بلب ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑ دو. آج تمہیں خدا نے ایک شعور دیا، قوم کو شعور دیا، وحدت دی، اتحاد دیا کہ تم یکجا ہوتے جا رہے ہو. تم کاسا لیسی کرتے تھے سیاسی جماعتوں کے پاس کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے، تم ہمارا جلوس نکلوا دو، تم ہمارے لیے امن کا پیغام بن جاؤ، تم ہمارے لیے یہ کر دو، تم ہمارے لیے وہ کر دو. جب تمہیں غیرت نہیں آتی تھی تو عزیزان گرامی یہی کام ہماری، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سیاسی جماعت بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ آپ کو جناب یہ سارے مسائل کرتے؟ دیکھیے اتنے قتل و غارت ہو رہا ہے. قویا حسین بھی در حقیقت اگر کربلا نہ بناتے تو یہ قتل و غارت نہ ہوتی. یہ حریت، یہ آزادی، یہ قیام، یہ استقامت، یہ کس نے دیا؟ امام حسین نے دیا. یہ ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، امام حسین بھی خاموش رہتے، ہم بھی سکون سے خاموش رہتے، ٹھنڈی ٹھنڈی نظر اللہ نیاز حسین ہوتی، کھاتے پیتے، امام حسین کو دعاتے تھے، ماشاء اللہ امام حسین آپ نے بہت اچھا کیا. حسین گرامی اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، فکر تبدیل کرنی ہوگی. اذهب انت وربک، جاؤ تم نے ہمیں بتایا، تم جاؤ تمہارا رب جا کے لڑے. ہاں ہونا قائد، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں ہلنے والے. یہ کون حضرت موسیٰ کی قوم کہہ رہی ہے؟ النعل بالنعل. حدیث میں ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہ منہ بموں، قدم بقدم تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جو بہانے حضرت موسیٰ کی قوم میں تھے، بہانے تراشتے تھے. کیسے بہانے تراشتے تھے؟ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، خدا نے کہا کہ قاتل کا کیسے پتہ چلے؟ کہا کہ ایک ذبح، گائے ذبح کی جائے اور گائے کو ذبح کر کے اس کی ہڈی سے مردے پہ لگائی جائے تو یہ قوت خدا سے گویا ہوگا اور اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا. اب خدا دیکھیں کیسے امتحان لیتا ہے قوموں کے. قوموں کے امتحان کوئی ذاتی امتحان نہیں ہوتے کہ وہ نامحرم آئے میں اپنی نظریں جھکا لوں, یہ ذاتی امتحان ہے. لیکن کہ ظالم آ جائے میرے سامنے اور میں نظریں جھکا لوں, جناب میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو, یہ امتحان, یہ ذلت ہے. ہر امتحان کا اپنا ایک کیلیبر ہوتا ہے, ایک درجہ, ایک مقام ہوتا ہے, ایک مرتبہ ہوتا ہے, اس کی ایک سطح اور سٹیج ہوتی ہے. خدا جب قوموں کا امتحان لیتا ہے تو قوموں کے امتحان 3 گھنٹے کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ 100 سوال ہوں گے اور ہر سوال کے 4 آپشن ہوں گے, 4 آپشن میں ایک صحیح جواب ہوگا. قوموں کا امتحان اس طرح گزینی امتحان نہیں ہوتا کہ ایک آپشن کو آپ ٹک لگا دیں بقیہ 3 کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے مثال کے طور پر اتنے مارکس حاصل کر لیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور ایسے ٹیسٹ میں بعض اوقات نگیٹو مارکنگ رکھی جاتی ہے کہ جتنے آپ غلط سوال کریں گے اتنے ہی آپ کے اچھے نمبر پلس نمبر کم ہوتے رہیں گے. قوموں کا امتحان اس طرح نہیں ہوتا, قوموں کے لیے الگ پیمانے ہوتے ہیں. بہرحال جناب اب خدا نے کہا کہ جاؤ اور گائے کو ذبح کرو, اس کی ہڈی اس مردے پہ لگاؤ تو یہ بتائے گا گائے کیسی ہونی چاہیے, بوڑھی ہو کہ جوان ہو, بچیا ہو کہ کیا ہو. اس کا جواب بھی آ گیا. حضرت موسیٰ بیچارے پریشان, قوم بھی ایسی ماشاءاللہ سے کہ بار بار جائیں خدا سے پوچھیں پھر خدا ان کو جواب دے. بائے بچیا ہو کہ جوان ہو, اچھا کس رنگ کی ہونی چاہیے, اس کا کلر کیا ہونا چاہیے, چلیے کلر بھی بتا دیا. اچھا وہ ہل چلاتی ہو کہ نہیں, پانی دیتی ہو کہ نہیں, کھیتی باڑی کرتی ہو کہ نہیں, وہ بھی بتا دیا. اتنے بہانے اتنے بہانے کہ اردو میں کہتے کہ مت ماری گئی تھی نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کی کہ کس قوم میں گرفتار ہو گئے, سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے حضرت موسیٰ, کس قوم میں گرفتار ہوا. وہی چیز انال بنال روایت میں ہے, وہی چیز اس امت کے ساتھ ہوگی, وہی بہانے. خدا نے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو, یا آتے پہلے ایک دن پہلے سے نا وہ جال لگا کے بیٹھ جاتے کہ مچھلی آئے گی اسے پھنس جائے گی. سمجھتے تھے کہ اللہ کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے. یہ اس قسم کی بہانے بازیاں. تو کیا ضرورت تھی آپ کو یہ تمام مسائل, سیاسی مسائل؟ تو ضرورت اس امر کی ہے. تو پھر امام حسین سے جا کے کہیے پہلے کہ امام حسین آپ نے در حقیقت کیوں یزید کے خلاف قیام کیا؟ آپ بھی نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, حج کرتے, زکوٰۃ دیتے, خمس دیتے, اس کے بعد جو ہے واعظ و نصیحت کرتے, قرآن بھی سکھاتے, پردے کی تعلیم بھی دیتے, یزید ودی سے کوئی کام نہیں ہوتا, آپ بھی خوش رہتے, ہم بھی خوش رہتے. جانے گرامی فکروں کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ جو کامیابی کے راستے اللہ تعالیٰ نے بتایا اہل بیت کے لیے, ان کو کھولنا چاہیے کہ اہل بیت کا راستہ کیوں کامیابی کا راستہ. تو سیاسی مسائل میں ضرورت ہے کہ ولی فقی کی اطاعت کی جائے, اور یہ جو میں نے کل جہاں تک بات پہنچی تھی اب یہی سے اس کو جوڑتا ہوں کہ کربلا میں ایسا راز کیا ہے, رمز کیا ہے, سر کیا ہے کربلا کا, کہ کل اس کا ایک جواب دے چکا ہوں کہ بار بار امام حسین کی کربلا کو سامنے رکھو. شعبان کا مہینہ ہو تو حسین کی کربلا و قربانی کو سامنے رکھو, رجب کا مہینہ ہو تو امام حسین کی قربانی کو سامنے رکھو, جو بڑی بڑی تاریخ ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, شب قدر آئے تو امام حسین کی قربانی کو سامنے رکھو, جاؤ امام حسین کی زیارت کرو, ہندی زیارت یعنی روزے پہ جا کے زیارت کرو. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو دور دراز مقام سے جا کر آسمان کے نیچے کھڑے ہو کہو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ کیوں؟ تاکہ وہ حریت, وہ پیغام, وہ آزادی, وہ استقامت, وہ حق و صداقت کی آواز مسلسل تمہارے دلوں پر موجزن رہے, منور رہے, تمہارے دلوں کو نورانی کرتی رہے کہ امام حسین نے کیا کیا تھا بار بار. اور اسی لیے حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لقتل الحسین حرارتن ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. امام حسین کے قتل کی وجہ سے, یا امام حسین کے قتل کے لیے, شہادت کے لیے, شہادت کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. آگ کی ضرورت کب انسان کو پیش آتی ہے؟ جب موسم گرم ہو. جب موسم سرد ہو تو انسان کو گرمی اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. اس بنا پر خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے نظریات کو سرد کرنے کے لیے، تمہاری مردانگی کو کم کرنے کے لیے، تمہاری مروت کو ختم کرنے کے لیے، تمہاری حمیت کو ذرہ ذرہ کچلنے کے لیے پوری دنیا در حقیقت حملہ آور ہوگی، تمہیں ٹھنڈا مزاج کر دے، تمہیں بے ضرر کر دے دشمنان دین خدا کے مقابلے میں، تو بے ضرر ہو جاؤ، ہمارا تو کوئی کام بھی نہیں ہے، ہم تو بہت ہی مظلوم سے لوگ ہیں، معصوم سے لوگ ہیں، نہیں، یزیدیت کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے، اشد علی الکفار، کافروں اور دشمنان دین و آل محمد کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، مضبوط دیوار ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ، رحم بینہ، آپس میں رحم دل، آپس میں پیار و محبت، تو دنیا تمہارے اس نظریے کو تم سے چھینے گی، یہ وہ نظریہ ہے جو تمہیں حرارت دیتا ہے، جو تمہیں انرجی دیتا ہے، جو تمہیں طاقت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں جانا کہاں ہے، کس طریقے سے جاؤ، انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مؤمنین کے دل میں قتل حسین کے لیے ایک حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں ہونے والی، کون سی حرارت، تبرک لے کے کھا کے وسلام امام حسین خدا حافظ کہنے والی حرارت، کتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں کہیں ماشاءاللہ تو کہیں اچھے سے اچھا تبرک مل جائے، یہ تو ہمارے قوم کے مزاج ہے نا، اس میں تو کم سے کم ہمیں شرمانا نہیں چاہیے کہتے ہوئے کہ ہم اپنے ہی نقائص بیان کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں، کتنی حرارت نہ، کتنے متحرک فعال نظر آتے ہیں، یہ حرارت ہے، یا جناب میری انجمن پہلے پڑے گی تیری انجمن بعد میں پڑے گی، یہ حرارت ہے، یہ جناب میرا لفافہ اتنا ہونا چاہیے، میری فیس اتنی ہونی چاہیے، یہ حرارت ہے، ایک شاعر دوسرے شاعر کی نفی کرے جناب میں پہلے پڑھوں گا تم بعد میں پڑھو گے، یہ حرارت ہے، قتل حسین کے لیے، شہادت حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں کون سی حرارت، کون سا راستہ خدا دکھانا جا رہا ہے اس شہادت کے ذریعے سے، نہیں سمجھے ہم، اور جب نہیں سمجھے تو اسی بیچارگی اور لاچارگی میں مر جائیں گے ہم، اگر ہم نے اپنے مسائل کا، اپنے نقائص کا، اپنی کمزوریوں کا سد باب نہیں کیا اس مجلس کے ذریعے سے، درود بھیجیے محمد و آل محمد، ان لقتل الحسین حرارتا، یا وہ حرارت ہے، کون سی حرارت ہے، جو تمہیں گرمائے گی دین خدا پر عمل کرنے کے لیے، دین خدا کے تحفظ کے لیے، ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ وہ حرارت ہے جو تمہیں در حقیقت وہ توانائی، وہ گرمی، وہ انرجی عطا کرے گی کہ تم اگر گھر میں بھی ہوگے تو دین پہ عمل کرو گے، میاں بیوی کے درمیانی تعلقات، پیار محبت کا سلوک، والدین کا بچوں سے سلوک، یہ بھی حرارت ہے، کربلا صرف سیاسی مسائل لے کربلا نہیں ہے بلکہ نجی زندگی میں انفرادی مسائل سے لے کر اعلیٰ سطح کے اجتماعی بین الاقوامی مسائل تک، امام حسین یہ جو فرماتے ہیں اريد ان آمر بالمعروف و انہى عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف کا حکم دینا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تو کیا صرف امام حسین ایک شہر کی اصلاح کے لیے نکل رہے تھے، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، امام حسین جانتے ہیں کہ جب تک سیاسی مسائل کو، اقتدار کو، حکمرانی کو اللہ کے نظام کے مطابق نہ چلایا جائے اور حاکم ہو سلطان خدا کا نمائندہ نہ ہو، تو یہ بگاڑ مزید پھیلتا رہے گا، برائیاں مزید پھیلتی رہیں گی، لوگوں کی انفرادی عبادات ان کے لیے نجات بخش ثابت نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی، تھے بہت سے لوگ جنہوں نے در حقیقت ربی بن خثیم، غالباً نام اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو ربی بن خثیم، بہت مقدس شخص، جناب 20 سال انہوں نے کسی سے کلام نہیں کیا، ذکر خدا میں مشغول رہے، اتنے مقدس، اور جب امام حسین کی خبر ملی شہادت کی تو ایک جملہ افسوس کا کہا، اور اس کے بعد افسوس کیا، کیا افسوس کیا، کہ میں نے ذکر خدا کے علاوہ یہ جملہ کیوں بولا، میں نے کلام ذکر الہی کے علاوہ ایسا کون سا جملہ میری زبان پہ آ گیا، یعنی اتنے مقدس لوگ تھے، تو انفرادی عبادات لوگوں کو بچانے والی نہیں تھی اور نہ ہیں اور نہ ہوں گی، تو اجتماعی مسائل کی طرف عزیزان گرامی, تو امام حسین پوری دنیا کی اصلاح چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ سیاسی مسائل, اجتماعی مسائل, حکومت, گورنمنٹ اللہ کے حکم کے مطابق, وہ ولایت کا نظام کہ جس کا اعلان من کن تو مولا ہو فہد علی مولا کے حکم کے تحت کیا گیا تھا. کیا وہ ولایت علوی کا اعلان صرف یہ تھا کہ نماز پڑھو کافی ہے, روزہ رکھو کافی ہے؟ کیوں خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, دین کامل ہو گیا ولایت سے. یعنی جب نظام نظام اسلامی ہو, جب حاکم حاکم اسلام ہو, خدا کا منصوب کرتا ہو, تمہارا بنایا ہوا نہ ہو, تو دین کامل ہوگا, نعمتیں تمام ہوں گی, خدا تمہارے دین سے راضی ہوگا. اس دین کو منحرف کرنے کے لیے, اس نظام سلطنت اسلامی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے یزید تخت پہ آ بیٹھا. اس وقت امام نے کہا اب میرا وقت ہے کہ اب میں قیام کروں, اب وقت آیا ہے امر بالمعروف کا, وہ واجب جو رسول اللہ کے زمانے واجب تھا لیکن وقت نہیں آیا تھا امام حسن اور امام علی کے دور میں, اس کا وقت اب وقت آیا ہے کہ یزید کھل کے سامنے آیا ہے, دین کی بنیادوں کو منہدم کر رہا ہے, کھوکھلا کر رہا ہے, جڑوں کو کھود رہا ہے. اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں آؤں. اور کھڑے ہوئے امام حسین, قیام کیا. تو اس کا مطلب ہے امام حسین چاہتے تھے کہ سیاسی نظام, اجتماعی نظام, معاشرتی نظام امام وقت کے ہاتھ میں ہو. کل روایت پیش کی تھی کہ امام کہتے ہیں کہ جب عید کا زمانہ آتا ہے اور ہم اپنا حق دوسرے غاصب حکمرانوں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے, ہمارے غم میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہی اہل بیت ولایت کو کسی اور معنی میں دیکھ رہے تھے, ہم کسی اور معنی میں. ولایت کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے, لیکن یہ ولایت کا راستہ نماز پڑھنے کا نہیں ہے. اب اسی میں جو ہے وہ 10 چیزیں شامل کر دیں گے دشمن نے کہ جناب شہادت صالح سے جب تک نماز میں نہیں پڑھو گے نماز قبول نہیں ہوگی, جو نماز جس نے نہیں پڑھی تھی نماز باطل. تو میں ان احمقوں سے پوچھوں, کج فہموں سے پوچھوں, دین سے نابلد افراد سے پوچھوں جو کہتے شہادت صالح سے واجب, کہ تمہارے باپ دادا جو پڑھ گئے ان نمازوں کا کون حساب دے گا, تم دو گے یا وہ دیں گے؟ اگر وہ دیں گے تو انہوں نے صحیح نمازیں پڑھی, اور اتنے سال سے یہ بات کسی کی عقل میں نہیں آئی. اتنے بڑے بڑے فقہا, اتنے بڑے بڑے زحما, اتنے بڑے بڑے علماء, اتنے بڑے بڑے اولیاء, اتنے بڑے بڑے اکابرین دین و ملت گزر گئے, ذاکرین گزر گئے, کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. تمہارے ذہن میں یہ خناس کہاں سے آ گیا؟ ان سے پوچھا جائے کہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو دین میں تفرق ہے, کہ جناب شہادت سے سارے سے پڑھو گے تو نماز قبول. تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ خناس ہیں, یہ وہ شیطان ہیں کہ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, جو عبادات میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں, جو نہیں چاہتے کہ عبادت بھی ایک ہو, تشہد بھی اس قوم کا ایک ہو. یہ دشمن کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں عزیزان گرامی. تو مقصد یہ ہے کہ ان تمام مسائل کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس راہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اہل بیت کا راستہ ہے, جو ولایت کا راستہ ہے, یعنی عزت کا راستہ, سربلندی کا راستہ, استقامت کا راستہ, سر افرادی کا راستہ, ہدایت کا راستہ, ارتقاء کا راستہ. درود بھیجے محمد وال محمد وال. انشاءاللہ یہ جو حدیث میں نے بیان کی رسول اللہ کی انا لقتل حسین حرارتن, مزید کچھ نکات ہیں جو آپ کی سماعت کی نظر کل انشاءاللہ میں کروں گا کہ اس حدیث کا کیا مقصد ہے, کون سی چیز ہمیں رسول اللہ بتانا چاہ رہے اس حدیث کے ذریعے سے, اس حرارت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ وہ جو ہم نے سورہ فاتحہ سے صحیح راستے اور غلط راستے کا انتخاب کیا تھا, انشاءاللہ اس کے نکات بھی میرے ذہن میں ہیں, روزانہ اس کو اپنے سامنے لکھتا ہوں تاکہ اس کو بیان کر سکوں. لیکن بہرحال کچھ مسائل اور کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جن کو بیان کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ میرے ذہن میں ہیں اور انشاءاللہ اس کو میں کسی موقع پہ بیان کروں گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں, کون لوگ ہیں جو مغضوب علیہم کا مزاح قرار پاتے ہیں, یعنی ان پہ غضب اترتا ہے خدا کا, کون لوگ ہیں وہ. تاریخ میں ایسے کردار بہت سے مل جائیں گے جو غیر المغضوب علیہم ولاظالین کا مزاق تھے, کہ راستہ موجود, امام موجود, لیکن راستے پہ نہیں, راستے کو چھوڑ دیا, خدا کا عذاب بھی اترا اور گمراہ بھی ہو گئے. اور کل مجھے بچوں نے بتایا کہ کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کہ آپ ان کے جواب دیجئے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر وہ سوال جو ہیں لکھ کر ان بچوں تک پہنچا دیے جائیں تو رات میں وہ مجھے فون کر کے بتا دیں گے تاکہ کل کی مجلس میں ان کا جواب دے سکوں۔ اسی حدیث اور انہی نکات کے ضمن میں خواتین کی طرف سے کچھ سوال آئے تھے جن کا آج میں نے کچھ جواب دیا، مزید اگر کچھ سوالات ہیں تو پرچے پہ لکھ کر منتظمین تک پہنچائیں تاکہ وہ مجھے رات میں کال کر کے مجھے بتا دے تاکہ کل ان کا اور آنے والی مجالس میں اس کا جواب دیا جا سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ تو یہ مجلسیں اسی لیے ہیں، یہ درسگاہ اسی لیے ہے، یہ حق کا سیدھا راستہ اسی لیے کہ یہاں مسائل کھلتے ہیں۔ وہ جو غبار آ گیا ہے، وہ جو گرد آ گئی ہے، وہ جو حقیقت اوجھل ہوتی جا رہی ہے، دھندلاتی جا رہی ہے، وہ شفاف ہوتی رہے، وہ صاف ہوتی رہے، تمہارا مقصد تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے، کبھی گمراہ نہ ہو۔ مقصد حسین، مقصد عزاداری، مقصد کربلا تمہاری نظروں کے سامنے رہے۔ اور یہی وجہ ہے اس عظیم ترین مقصد کو لے کر امام حسین چلے کہ دین محفوظ رہے، شریعت مقدسہ محفوظ رہے، قرآن محفوظ رہے تحریف سے۔ کتنی سختیاں دیکھی اہل بیت نے، اور اپنے ساتھ بہنوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، معصوم جانوں کو امام حسین لے کے چلے۔ سر کا مطالبہ تھا کہ حسین کا سر لے لیا جائے، حسین تم سر کو جھکا دو۔ امام نے کہا نہیں، یہ سر جھک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے، جھکے گا نہیں، اور جھکے گا تو خدا کے سامنے جھکے گا۔ اور اگر حسین سجدہ آخر میں نہ جاتے تو یہ سر کبھی نہ کٹتا۔ مولا علی کے لیے ہے کہ ایک دفعہ تیر لگ گیا تو تیر جب کھینچا جاتا تھا حضرت علی کو تکلیف ہوتی تھی، رسول اللہ نے کہا کہ جب علی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تیر کھینچو، کیونکہ علی اس دنیا میں نہیں ہوتا، حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا مولا کو۔ امام سجاد کے گھر میں آگ لگ جاتی، آپ نماز میں ہوتے ہیں، شور و شین، شور ہوگا، جب نماز تمام ہوئی لوگوں نے پوچھا مولا وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اتنا خدا میں ڈبو دیا تھا؟ کہا کہ تم دنیا کی آگ سے خوف کھاتے ہو، میں اللہ کی آگ سے جو قیامت کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، وہ میرے سامنے مجسم ہوتی ہے تو میں اس سے خوف کھاتا ہوں۔ اگر حسین سجدہ نہ کرتے تو اس سر کو کاٹنا بھی ان کے لیے ناممکن ہوتا۔ یہ تو حسین کا سجدہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے حسین نے طرح کیا۔ بس عزاداروں، آج چاہتا ہوں کچھ مسائل ان سروں کے پڑھوں جو شہدائے کربلا کے سر ہیں۔ سر حسین کا مطالبہ ہے، یا بیعت یا سر۔ امام نے کہا میں ذلیل اور حقیر بندوں کی طرح، یہ امام کے جملے ہیں، لَأُعْدِيَنَّ بِيَدِي، میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، ذلیل اور رسواؤں کی طرح، بیچارے انسانوں کی طرح۔ حسین شہامت کا نام، حسین عزت کا نام، حسین حمیت کا نام، حسین دین کا نام، حسین دلیری کا نام، حسین شجاعت کا نام، حسین سربلندی اور رفعت کا نام ہے۔ حسین کسی کے سامنے بیعت نہیں کر سکتا، کہا کہ سر لے لو لیکن تمہارے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ عزیزانی کرامی، یہ بیعت یا سر، آج بھی دنیا یہی کہہ رہی ہے، یا ہماری اطاعت کر لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ سسک سسک کے، بلک بلک کے مرنا ہمیں قبول ہے عزت کی زندگی سے؟ جی، کچھ لوگ اس کا معنی یوں لیتے ہیں کہ جناب عزت کی زندگی سے ذلت کی موت بہتر ہے، کم سے کم کھانے کو تو مل جائے گا، کچھ مراعات حکومت کی طرف مل جائیں گی۔ لیکن امام حسین کہتے نہیں، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ وہ ذلت کی زندگی کی تم سالوں رہو، قیدی بن کر، غلام بن کر، اسیر بن کر رہو، اس سے بہتر ہے کہ ایک دن مقابلہ کرو یزید کا اور اپنی جان خدا کی راہ میں دے دو، دین خدا کو مضبوط و مستحکم کر جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سر حاضر ہے لیکن بیعت نہیں کروں گا۔ بس عزیزان گرامی، کربلا میں بہت سے سر ایسے ہیں. اللہ اکبر، کچھ شہید ہیں کہ جن کو ان کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. ہماری مشہور یہ ہے کہ حضرت قاسم کا لاشا پامال ہوا، لیکن وہ جو پامال ہوا مکمل طریقے سے پامال نہیں ہوا. مستند مقاتل نے لکھا ہے جب حضرت امام حسین نے اور حضرت عباس نے حملہ کیا تھا تو دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. ننے قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے لیکن مکمل نہیں. لیکن اگر کسی کو جیتے جیتے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے تو وہ علی اکبر کا لاشا ہے اور حضرت عباس علمدار کا لاشا ہے. قتلہ اربا اربا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. علی اکبر کا لاشا کیوں؟ میں سوچ رہا تھا آخر کیا وجہ ہے کہ خوبرو نوجوان، ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان فرزند حسین، علی اکبر میدان میں جائے تو یہ کون اس کو مارنے کی جسارت کرے گا؟ لیکن یہ چونکہ شبیہ رسول تھا، رسول سے بغض تھا، تو رسول کو تو کچھ نہ کہہ سکے. اب شبیہ رسول کی در حقیقت اہانت و تحقیر اور توہین کرتے ہوئے شبیہ رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. اور جناب عباس کو کیوں در ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ اس لیے کہ یہ حسین کی کمر کی طاقت ہے، حسین کی طاقت کا نام عباس ہے، یہ سکینہ کی پیاس کا نام عباس ہے، زینب کی چادر کا محافظ عباس ہے. حضرت عباس کو ان کی زندگی میں اس لیے ٹکڑے کیا گیا، کچھ وہ تو جو زندگی میں ایک دفعہ شہید ہوئے، لیکن کربلا میں ایک ایسا شہید ہے کہ جو دو مرتبہ شہید ہوا، اور وہ بھی عجیب شہید ہے کہ جس کی شہادت پر اللہ نے در حقیقت امام حسین کو تعزیت پیش کی ہے. اور وہ کوئی بڑا شہید نہیں تھا، وہ چھ ماہ کا شہید علی ادغر، اللہ اکبر، چھ ماہ کا شہید علی ادغر، اللہ اکبر. کہ جب امام حسین نے علی اکبر علی ادغر کو دفنا دیا اور جب سروں کی گنتی ہوئی تو کسی لئی نے کہا میں نے دیکھا حسین پشت خیام پر کسی بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، بس ایک دفعہ ایک تازہ نفس دستے کو دوڑایا گیا کہ جاؤ اس ننھی سی لاش کو ڈھونڈ کے لاؤ، ہاتھوں میں نیزے دیے، ابھی یہ جا رہے ہیں اور نیزوں کو زمین میں گوتے جا رہے ہیں کہ کہیں کوئی نرم زمین مل جائے، کہیں سے علی اصغر کی لاش آ جائے. بس عزادارو امام زمانہ مجھے معاف فرمائیے گا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو ان مسائل کو بیان کرنے کی جرات نہ ہوتی. بی بی زینب مجھے معاف کیجیے گا، مولا حسین معافی کے طلبگار ہوں. ایک لئی کا نیزہ زرنبین کربلا میں اترا، اب جو باہر آیا علی اصغر کی لاش فضا میں لہرا گئی. ارے رباب نے ہائے میرا دلدار، ہائے میرا پیاسا، ارے تیرے جیسے بچے اس طرح ذبح کیے جائیں، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی لاش کو اس طرح نکالا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس آخری روایت، بس آخری روایت کہ ایک دفعہ ایک لئی اب سر حسین کو اپنے گھر لے کے گیا اور لا کے چھپا دیا. اس کی بیوی نے کہا، اس کی دو زوجہ تھی، اس نے کہا کہ یہ سر حسین ہے اور کل میں بادشاہ کے سامنے جاؤں گا تو اس سے کسی انعام کا طلبگار ہوں گا. ایک دفعہ بی بی نے سر حسین کو اٹھایا، دھویا اور اپنے سینے سے لگایا، اے میرے مولا اپنی دامن میں رکھا، اے میرے آقا مجھے معاف کرنا، مجھے علم نہیں تھا. اور جب اس کا شوہر آیا اور اس نے کہا اب میں تیرے ساتھ ایک لمحے اس گھر میں نہیں رہوں گی، یہ کہہ کر ایک دفعہ لکڑی اٹھائی اور اپنے شوہر پہ حملہ کیا، اس لئی نے اپنی بیوی کو شہید کیا. یہ پہلی شہید ہے سر حسین کی عبادت کرنے والی.